صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے. ہمیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں पढ़ना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। दरूद इतनी बड़ी इबादत है, अगर एक बार पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां अता फरमाते हैं, एक बार पढ़े अल्लाह 10 गुना माफ फरमा देते हैं। पैगंबर के रोजे पे जाके पढ़े हुजूर खुद सुन देते हैं, अगर यहाँ से पढ़े अल्लाह नबी की खिदमत में फरिश्तों के जरिए पहुँचा देते हैं। और असर की नमाज के बाद जुमे के दिन ये दुरूद पाक लिखा हुआ है, اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما, یہ 80 بار پڑھیں اللہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, 80 سال کی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم اس درود کے قائل ہیں, لیکن درود وہاں پڑھیں جہاں اللہ کے پیغمبر نے سکھایا اور نبی کے صحابہ نے پڑھا ہے۔ آپ اذان شروع کریں, حضرت بلال کی اذان دیکھ لیں, اذان کے شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں ہے, جب اذان ختم ہوتی ہے آخر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں ہے۔ ہم درود کے قائل ہیں, لیکن درود وہاں پڑھیں گے جہاں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, اور جہاں جو اللہ کے نبی نہ بتائے ہم وہ درود نہیں پڑھتے۔ مجھے اس کا چھوٹا سا واقعہ یاد آیا, ہمارے بہت بڑے پاکستان کے عالم تھے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بہت بڑے عالم تھے اور اوکاڑے کے اسکول کے ماسٹر اور ٹیچر بھی تھے۔ حضرت کے ہیڈ ماسٹر کو ایک بڑے کی ماسٹر نے شکایت لگائی, اس نے کہا کہ ہمارے اسکول میں کیسا اسکول ماسٹر ہے جو وہابی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا, اس نے کہا مولوی امین تمہارے بارے میں کہ وہابی ہے؟ حضرت فرمانے لگے میں وہابی نہیں ہوں, میں تو اللہ کا شکر ہے کہ پکا سنی ہوں۔ اس نے کہا یہ اسکول ماسٹر کہتا ہے؟ اکبر میں اسے پوچھو مجھے کیوں وہابی کہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ وہابی اس لیے ہے کہ یہ درود نہیں پڑھتا۔ حضرت مولانا امین اوکاڑی فرمانے لگے میں درود مانتا بھی ہوں اور درود پڑھتا بھی ہوں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں درود مانتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں۔ وہ ہیڈ ماسٹر نے کہا اور تو کہتا ہے یہ درود مانتے نہیں, یہ تو یہ درود پڑھتے بھی ہیں۔ اس نے کہا سر جی یہ درود پڑھتے ہیں لیکن بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا ہاں مولوی صاحب۔ اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے, میں جب عام نماز پڑھوں اتحیات میں درود بیٹھ کے پڑھتا ہوں, جب نماز جنازہ پڑھوں تو درود کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تم کہتے ہو یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے, یہ تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ اللہم صلی علی محمد تو پڑھتا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ مولانا فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے, میں جب پکارا میں ہوں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں, جب نبی کے روزے پر جاؤں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو کہتا ہے یہ پڑھتے نہیں ہیں, یہ تو مانتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ اس نے کہا پھر تمہارا آپس میں جھگڑا کیا ہے؟ مولانا امین فرمانے لگے یہ نہیں بتا سکتا کیا جھگڑا ہے, میں بتاتا ہوں کیا جھگڑا ہے۔ اس نے کہا جی کیا جھگڑا ہے؟ اس نے کہا یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ درود وہاں پڑھیں گے جو درود جہاں اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم وہ درود وہاں پڑھیں گے جو درود جہاں اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم قوم کی بات نہیں کرتے, اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔ قبیلے کی بات نہیں کرتے, اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔ خاندان کی بات نہیں کرتے, اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔ خاندان میں مریں تب چھوڑ جانا ہے, قبر میں جائیں تب چھوڑ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قبر میں بھی رات کے سمے حدیث سے مبارک میں ہے وہاں بھی ملائکہ پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے؟ کہو جی رسول اللہ۔ میلاد مل جانی ہے, قیامت میں بتاؤ نبی کون ہے؟ شفاعت ہو جانی ہے۔ تو جس نبی نے ہمیشہ ساتھ دینا ہے ہم اس پیغمبر کی بات کیوں نہ مانیں؟ میں بتا رہا تھا ہم اذان کے شروع میں اضافہ نہیں کرتے, اذان کے آخر میں اضافہ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں نے اذان کے درمیان میں اضافہ شروع کر دیا۔ بعض لوگ آپ سنتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ بخلوت بلا خسر, تو جس طرح درمیان میں اضافہ غلط ہے, شروع میں اضافہ غلط ہے, آخر میں اضافہ بھی غلط ہے۔ وہ اذان پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں دی ہے. بالکل اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں پیغمبر والی, لیکن نماز وہ جو نبی کے صحابہ نے دی ہے. یہ بنیاد ذہن میں بٹھا لیں. ہمیں اللہ نے پیدا عبادت کے لیے فرمایا, ہم عبادت کرتے ہیں, خدا کا حکم مانتے ہیں, لیکن طریقہ مصطفیٰ کا لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں پیدائش سے لے کے موت تک ہر موقع پر احکامات بتا دیے ہیں. کسی موقع پر پیغمبر نے امت کو مایوس نہیں چھوڑا, ہمارے نبی نے امت کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا, ہر موقع پہ امت کو احکام عطا کیے ہیں. ایک شخص مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ میں نے کہا جی ہاں, نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی سنت ہے, مانگنی چاہیے. ہمارے اسٹیج پر بھی لوگوں کو تعجب ہوا, اس نے کیسا مسئلہ بتایا. میں نے کہا یار مسئلہ پورا سمجھو, ہم یہ کہتے ہیں میت کو پہلے غسل دو, پھر میت کو کفن دو, پھر میت پہ جنازہ پڑھو, پھر میت کو قبر میں دفن کرو, اور دفن کے بعد دعا مانگو. ہم نے دعا کے بعد جو دفن کے بعد دعا مانگی ہے, یہ جنازے سے پہلے تو نہیں ہے, یہ جنازے کے بعد ہی ہے. نمازے سے پہلے تو نہیں, یہ نماز کے بعد ہے. اور یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگو اور دفن سے پہلے مانگو. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد مانگو اور دفن کے بعد مانگو. میں نے کہا جو کہتے ہیں دفن سے پہلے مانگو وہ برادری کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دفن کے بعد مانگو, ہم پیغمبر کی بات کرتے ہیں. اور یہ نبی کی کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے کہا جواب سوال بڑا آسان ہے, آپ ایک سوال یاد رکھ لیں, جو جنازے کے بعد دعا کی بات کرے اور دفن سے پہلے دعا کی بات کرے. ہم کہتے ہیں حضور نے دعا مانگی ہے, دفن کے بعد مانگی ہے. ساؤ پاؤں سر کی طرف کھڑے ہو گئے, یہ رکوع بکرا کا پہلا ثابت ہے اور پاؤں کی طرف بکرا کا آخر ثابت ہے. ہم کتاب الجنائز مشکات شریف حدیث پیش کر دیں گے, رسول اللہ نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے, ہم دعا کے الفاظ بتا دیں گے. اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ نبی نے دعا مانگی ہے اور دفن سے پہلے مانگی ہے, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں نا, جو دعا حضور نے مانگی ہے وہ دعا کے الفاظ بتا دو, اور دعا کے الفاظ بتا دو. یہ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے ہیں, دعا مانگی ہے, الفاظ موجود ہیں, بیت الخلاء سے باہر ہے, دعا مانگی, الفاظ موجود ہیں. نبی مسجد میں آئے, دعا مانگی, الفاظ موجود ہیں. مسجد سے باہر نکلے, دعا مانگی, الفاظ موجود ہیں. اگر پیغمبر نے اذان کے بعد دعا مانگی, الفاظ موجود ہیں. اگر دفن سے پہلے اور جنازے کے بعد دعا مانگی ہوتی, اس کے لفظ بھی تو موجود ہوتے نا. لفظ تم دعا دو, دعا ہم مانگ لیتے ہیں, وہ یہ لفظ تو نہیں ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہاں پیغمبر نے مانگی ہی نہیں ہے, اگر مانگی ہوتی الفاظ تو آ جاتے. اس لیے میں نے کہا کہ سنت کا معنی جنازے کے بعد, لیکن دفن کے بعد دعا مانگے, یہ دعا مانگنا سنت ہے. ہم دعا کے منکر نہیں ہے, لیکن دعا وہاں مانگتے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر نے مانگی ہے. جہاں نبی نہ مانگے ہم وہاں پہ دعائیں نہیں مانگتے. ایک شخص مجھے کہنے لگا اور یہ آپ دفن کے بعد دعا مانگتے ہیں, پہلے دعا نہیں مانگتے, یہ دلیل تو میں سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر پہلے دعا مانگ لے تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا میں آسان لفظوں میں تمہیں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ, اگر کسی گھر کا بیٹا ہو اور یہ انگلینڈ جانے لگے, گھر والے یہ کہیں اس کو یہاں گاڑی پر بٹھاؤ اور یہ یہاں سے کوچ پہ بیٹھے, علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور جائے اور وہاں سے جہاز پہ بیٹھے اور انگلینڈ چلا جائے. میں نے کہا چلا جائے گا؟ اس نے کہا نہیں چلا جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ دوسرا ایک عرب لڑکا ہے, وہ بھی انگلینڈ جاتا ہے, اس کے والد صاحب کہتے ہیں بھائی دو گاڑیاں لے لو, اس کو لاہور لے کر جاؤ. لاہور ایئرپورٹ پہ لے کر گئے ہیں, آگے اے ایس ایف سیکورٹی پولیس کے بندے موجود ہیں, اس کا والد, اس کا باپ, اس کی والدہ, یہ رشتے دار. وہ کہتے ہیں بیٹا ہمارا دل کرتا تھا, ہم 87 سے ایئرپورٹ تک آئے ہیں لاہور, دل تو کرتا ہے اندر جائیں اور تجھے جہاز میں بٹھا کر آئے, لیکن کیوں نہیں جا سکتے, یہاں تک آ سکتے تھے, ہم آئے ہیں, آگے دل کرتا ہے مگر جا نہیں سکتے. چلو پھر دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کے حوالے, اللہ تجھے خیریت سے پہنچا دے. میں نے کہا ہم یہاں سے ایئرپورٹ تک جا سکتے تھے, وہاں چلے گئے ہیں, ایئرپورٹ سے آگے اندر نہیں جا سکتے, نہیں گئے, وہاں کھڑے ہو کے بیٹے کے لیے دعا مانگ لی ہے. شریعت کی یہ بات کہتی ہے غسل دے سکتے ہو, میت کو غسل دو, کفن دے سکتے ہو کفن دو, جنازے کی جنازہ پڑھ سکتے ہو جنازہ پڑھ دو, قبر تک جا سکتے ہو قبر تک چلے جاؤ. اب دفن کے بعد میت کو کہو ہمارا دل تو کرتا تھا ابا جی اندر آپ کے ساتھ جاتے, نہیں جا سکتے, چلو اب دعا مانگ لیتے.
اب دعا مانگ لیتے ہیں, جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں, جہاں نہیں جا سکتے وہاں دعا مانگے نا. ہم دفن تک جا سکتے ہیں, میت کو دفن کرتے ہیں, کیونکہ اندر نہیں جا سکتے, وہاں میت کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں. میں کہہ جو بات سمجھا رہا تھا, ہمیں اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے اور عبادت سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر دنیا میں پیغمبر کی عبادت کو چاہی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کے پیغمبر عبادت لانے والے, عبادت بتانے والے, پیغمبر کے صحابہ دنیا میں پوری میں عبادت کو پھیلانے والے, عبادت پہنچانے والے. پیغمبر سے تعلق بھی ضروری ہے, پیغمبر کے صحابہ سے تعلق بھی ضروری ہے. رمضان المبارک کا شاید کل آخری روزہ ہو, کل آخری بنے تب بھی ٹھیک ہے, اگر پرسوں آخری بنے تب بھی ٹھیک ہے, ہم ہر حال میں خوش ہیں. اگر عید آئے تو بھی عبادت, اگر روزہ بنے تو بھی عبادت. مسلمان کے لیے تو ٹینشن نہیں ہے نا, اگر روزہ بن جائے تو عبادت اور عید بن جائے تو عبادت. بعض لوگ عجیب ہیں, اگر کوئی نوجوان روزے کی بجائے عید پر خوش ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ روزے سے بڑھتا ہے. میں نے کہا روزے سے بڑھتا نہیں ہے, عید کے آنے پر خوش ہوتا ہے. اگر روزہ رکھنا عبادت تو عید کے دن کی نماز بھی تو عبادت ہے, اگر روزہ رکھنا عبادت تو عید کے دن کی سیویاں کھانا بھی تو عبادت ہے. میں یہ مذاق نہیں کر رہا اور یہ تمہیں ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا. ہمارے یہاں پیغمبر کی ادا کرنا عبادت, جہاں نبی نہ کھائیں نہ کھانا عبادت, جہاں پیغمبر کھائیں وہاں کھانا عبادت. جو 30 روزے 29 گزر گئے ہیں صبح کے وقت بھوکے ہیں, بھوکا پہ رہنا پیغمبر کی ادا ہے, اسی کا نام عبادت ہے. اور جب عید الفطر کا چاند نظر آ گیا, اب صبح کھانا عبادت ہے. اب اگر کوئی بندہ کے لیے میں نہیں کھاتا, یہ روزے دار نہیں ہے, یہ فاسق, یہ بدماش اور پیغمبر کی سنت کا دشمن ہے. آج کھانا عبادت ہے, جب نبی نہ کھائیں نہ کھانا عبادت, اور جہاں پیغمبر کھا لیں وہاں کھانا عبادت ہے. عید کے موقع پر ہم خوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی کی ادا ہے, پیغمبر کی سنت ہے. اچھا کپڑا پہننا پیغمبر کی سنت ہے, خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے, ہاتھ میں سرما ڈالنا نبی کی سنت ہے, خوشبو لگا کے عید گاہ میں جانا میرے پیغمبر کی سنت ہے, عید کے موقع پر اچھا کھانا میرے پیغمبر کی سنت, پہننا پیغمبر کی سنت. ہم نبی کی سنت سمجھ کے اچھا کپڑا پہنے, کپڑا بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا, کھائیں گے بھی اجر بھی ملے گا. میں خیر بات جو سمجھا رہا ہوں, ہم نبی کی سنت کو لیتے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ سے لیتے ہیں. کبھی رمضان مبارک کی آج آپ نے تراویح پڑھی ہے, اگر کل آخری روزہ ہے آج آخری تراویح ہے تو دیکھیے تراویح آپ نے پڑھی ہے 8 رکعت یا 20 رکعت, توجہ رکھنا 8 یا 20, یاد والوں پہ نظر رکھا کرے. ہم آل و سنت ہیں, اہل حدیث نہیں ہیں, ہم آل و سنت ہیں, آل بدعت نہیں ہیں, ہم آل و سنت ہیں, ہم غیر مقلد نہیں ہیں. اپنے مذہب کو مت بدلو, مذہب کو چینج مت کرو, اپنے مذہب پہ پکے اور ٹھکے رہو. تمہارے مذہب پہ دلائل موجود ہیں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے تو پورا ملک گھبرائے تو سمجھ آتی ہے, سرگو دیوالو تم کیوں گھبراتے ہو؟ اب آپ کے پاس اللہ کے کرم سے یہ مرکز آل و سنت والجماعت ادارہ موجود ہے. میں ساتھیوں سے بتا رہا تھا, ابھی چند دن قبل میں دبئی میں تھا, راجستھان کا میرا ایک میزبان تھا, اس نے مجھے فخر سے کیلنڈر دکھایا, کہتا ہے مولانا صاحب یہ دیکھو کیلنڈر دارالعلوم دیوبند کا کیلنڈر ہے, دارالعلوم کیلنڈر اوپر لکھا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند, جو پوری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اور نے کہا جی دارالعلوم دیوبند کیلنڈر, دارالعلوم کیلنڈر چھپا ہے اور اس کے اوپر شیخ سدیس کی رائے ہے, شیخ شریم کی رائے ہے, آئزر کرنی کی رائے ہے, کتنا زبردست کیلنڈر ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ, جب کیلنڈر دیکھا تو میں نے کہا نیچے دیکھو یہ کتابوں کا نام دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا جی کیا نیچے لکھا ہے, مکتبہ آل سنت وال جماعت دیوبند کی مطبوعات, جن کو لوگوں کو پڑھنا چاہیے, فرقہ اہل حدیث کا تحقیقی جائزہ, فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ, فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ, نماز اہل سنت والجماعت, رسائل رد غیر مقلدین. میں نے کہا پتا ہے کتابیں کس کی ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ کتابیں اس کی ہیں جس کو تو کیلنڈر دکھا رہا ہے, یہ کتاب اس کی ہے جو تو کیلنڈر دکھا رہا ہے. یہ تمہارے سامنے چھوٹا سا مکتبہ ہے جو یہاں سے کتاب چھپتی ہے اور دارالعلوم دیوبند میں جا کے بکتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں تمہیں کیا ٹینشن ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. آج ابھی مغرب کے بعد میرے جلدے کے میزبان تھے, گھر والوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئے, میں نے ان کو کتابیں پیش کی. میں نے کہا دیکھ نماز اہل سنت والجماعت یہ انگلش میں کتاب ہے. مجھے کہتے ہیں انگلش آپ لکھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں لکھتا, ہم نے اردو میں لکھی ہے اور کینیڈا سے ایک ایسی لڑکی نے جو مولوی بھی نہیں ہے اور آرکیٹیکٹ انجینئر ہے, اس نے کتاب بھی انگلش میں لکھی ہے, $1,000 اس کو چھاپنے کے لیے بھی دیا ہے. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے. میں نے کہا میں اس کو نہیں جانتا, ہماری آج تک ٹیلی فون پر بھی اس سے بات نہیں ہے, لیکن لکھی یہاں پر ہے. اور آئی کہاں سے؟ کینیڈا سے. ترجمہ ہو گیا دوسری کتاب. کہا جی فارسی زبان میں لکھ لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ انگلینڈ سے فارسی میں ترجمہ ہوا اور یہ کہاں چلی گئی ہے؟ یہ کابل چلی گئی تقسیم ہونے کے لیے. ابھی مجھے ساتھی شارجہ میں ملا, اس نے کہا جی اگر مولانا اجازت دیں ہم اس کتاب کا ہندی زبان میں ترجمہ ہندوستان سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہماری طرف سے خوشی سے جاتا ہے, ہمارے رائلٹی بھی نہیں ہے, ہم اس کے حقوق بھی نہیں لیتے اور آپ سے اس کی قیمت بھی وصول نہیں کرتے. میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا دلائل کی دنیا میں تمہیں الجھن کی ضرورت نہیں ہے. پریشان تو وہ مریض ہوتا ہے کہ جن کے پاس ڈاکٹر نہ ہو, وہ مریض پریشان ہوتا ہے جس کے پاس اسپتال نہ ہو. تمہارے پاس تو اسپتال بھی ہیں اور الحمد للہ ڈاکٹر موجود ہیں, آپ ٹینشن کے شکار نہ ہوا کرو. میں صرف سمجھا رہا تھا. ابھی تراوی آپ نے پڑھی اور 20 رکعت پڑھی ہے. میں نے لاہور ایک بیان کیا, بیان کے بعد ایک لڑکے کا مجھے فون آیا, مجھے کہنے لگا 6 سال گزر گئے ہیں. مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ نے تراوی پر بیان کیا. میں نے کہا جی ہاں 20 رکعت تراوی. میں نے کہا سنت ہے 8 رکعت. میں نے کہا کوئی وجود نہیں ہے, بدعت ہے. مجھے وہ کہنے لگا جی ہم نے 8 رکعت پہ مناظرہ کرانا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ مناظرہ کراؤ, لیکن ایک دو سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں, جو اپنے مناظر کو بتا دینا. مناظرے سے پہلے کوئی مناظر دوسرے کو سوال نہیں بتاتا, اپنے سوال چھپا کے رکھتا ہے تاکہ موقع پر ذلیل کرے. ہم تبلیغ والے ہیں, ہم کسی کو ذلیل نہیں کرتے, ہم تو عزت کی بات کرتے ہیں. میں تجھے سوال پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ تیاری کر کے لانا. مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ کہتے 8 رکعت. میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے؟ کہتے جی 8 رکعت. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ 8 رکعت تراویح کہاں سے ثابت کر, 8 رکعت تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ مجھے کہنے لگا قرآن حدیث سے. جو انہوں نے قرآن حدیث رٹا ہوتا نا, مجھے کہتے ہیں قرآن حدیث سے. میں نے کہا بہت اچھا, قرآن حدیث سے ثابت کرو گے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا تراویح کا ذکر قرآن میں ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا جب ہے یہ تو ثابت کیسے کرو گے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں, ہم حدیث سے ثابت کریں گے. میں نے کہا حدیث سے ثابت کر لو گے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا پورا مہینہ تم تراویح 5 جماعت پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا پورا مہینہ تراویح کی جماعت اللہ کے پیغمبر نے کرائی ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتا ہے صحابہ سے. میں نے کہا پہلے تو نے قرآن چھوڑ دیا, اب تو نے حدیث چھوڑ دیا, پھر کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتا ہے نہیں صحابہ سے. میں نے کہا وہ صحابہ جو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے, بتا وہ رکعتیں کتنی پڑھتے تھے؟ کہتا ہے میں حضور سے بات کروں گا. میں نے کہا دجل سے کام کیوں لیتے ہو؟ اگر صحابہ سے پوری راتیں لینی ہیں تو صحابہ سے رکعتیں کیوں نہیں لیتے؟ ہم اہل سنت صحابہ سے مہینے کی راتیں بھی لیتے ہیں اور 20 رکعتیں بھی لیتے ہیں. میں نے کہا ہم دونوں وہاں سے لے لیتے ہیں. اگر آپ کو بندہ ملے نا, ہم نے کہا ایک سوال یاد رکھو, پہلے 20 پڑھتے ہیں, 8 رکعت پڑھتے ہیں, پورا مہینہ پڑھتے ہیں, بعض جماعت پڑھتے ہیں, پورے قرآن کو ختم کرتے ہیں, دنیا کی اپنی ہر مسجد میں پڑھتے ہیں. آپ کسی اہل حدیث سے کہہ دو بھائی 8 رکعت بعض جماعت پورا مہینہ ختم قرآن ہر مسجد میں اللہ کے نبی نے پڑھی ہے, ہمیں ایک حدیث دکھا دو, ہم تمہارا مذہب قبول کر لیں گے. تمہیں ایک حدیث بھی نہیں دکھائے گا, صحیح تو مجھے صحیح بھی نہیں دکھا سکتا. میں صرف یہ بتا رہا تھا ہم تراویح پڑھتے ہیں, یہ سنت ہے, لیکن ہم سنت لیتے کس سے ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حضور کا حج ہے, حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری بھی تھا پہلا بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو دین خدا نے مجھے دیا میں نے تم تک پہنچا دیا. کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب, پھر میرے دین کو دنیا میں تم نے پہنچانا ہے. صحابہ گھر نہیں بیٹھے, کوئی افغانستان پہنچا ہے, کوئی جزائر پہنچا ہے, کوئی ہندوستان پہنچا, کوئی یہاں پہنچا, دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے ہیں پیغمبر کے دین کو لے کر. ان نے دین کو بدلا نہیں ہے, ہمیں گھر بیٹھے دین ملا, دین کی قدر نہیں ہے. ان کا مال لگا ہے, ان کی جان لگی ہے, ان کی اولاد لگی ہے, ان نے سب کچھ قربان کیا پیغمبر کے دین کے لیے. میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں, میں نے تو بہت لمبا بیان نہیں کرنا, میں نے 2-3 باتیں آپ کے دماغ میں بٹھانی ہے. اللہ نے پیدا فرمایا عبادت کے لیے, عبادت کیسے کرے؟ جیسے پیغمبر کی سنت ہے, پیغمبر کی سنت بتائے گا کون؟ پیغمبر کے صحابہ. اور ایک کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, ہم جن کے مقلد ہیں, نعمان بن ثابت ان کا نام ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دین کو لیا, صحابہ نے پیغمبر سے لیا, آگے پہنچا دیا, لیکن صحابہ کی پوری زندگی کبھی جہاد کے اندر، کبھی دیگر اعمال کے اندر تھے، ان کو بیٹھ کے لکھنے کا موقع نہیں ملا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور لکھ کر امت کو دین دے دیا ہے. اس لیے ہم پیغمبر کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی سنت بھی لیتے ہیں. جو نبی کی سنت نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے. پیغمبر کے صحابہ کو نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے. آئمہ فقہا کو نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے. ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آئمہ اور فقہا کو بھی مانتے ہیں، خصوصاً سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم کو ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں. اس لیے ہم حنفی کہتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اللہ ہمیں ان سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ماننے والا بنائے، اللہ ہمیں انکار کرنے والا نہ بنائے. ماننے والا ہونا کمال ہے، منکر ہونا کوئی کمال نہیں ہے. ایک بات تو میں نے عرض کی ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ عبادت کے لیے. پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے سنت اللہ کے نبی کی موجود ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو پیدائش سے موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات، میں نے کہا ہمارے لیے درمیان دین کے بنیادی تین واسطے ہیں، نمبر ایک اللہ کے نبی، نمبر دو پیغمبر کے صحابہ، نمبر تین آئمہ فقہا. ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آئمہ اور فقہا کو بھی مانتے ہیں. نمبر تین اور آخری بات، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو تم عبادت تو کرتے ہو، قرآن کریم میں ہے میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن صرف اللہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کے بعد اللہ سے مانگنا بھی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے پیغمبر آپ ان کو بتاؤ، جب تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ دیتا ہے، جب اللہ کو پکارتے ہو اللہ سنتا ہے، اللہ کو آواز دیتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں معروم نہیں کرتا. ہم مانگنا ہے تو اللہ سے مشکل کشا مانگے، ایک خدا کو حاجت روا مانے، ایک خدا کو اولاد دینے والا مانے، ایک خدا کو رزق دینے والا مانے، ایک خدا کو نہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، نہ یا علی مدد کا نعرہ، اگر نعرہ لگائے تو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ. اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے مدد خدا سے مانگی ہے، علی المرتضیٰ نے مدد خدا سے مانگی ہے، پیغمبر کے بعد اولیاء نے مدد خدا سے مانگی ہے. مشکل کشا ایک خدا ہے، حاجت روا ایک خدا ہے، اولاد دینے والا ایک خدا ہے. اللہ اولاد نہ دینا چاہے اللہ نبی کو نہ دے، نبی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اولاد دینا چاہے اپنے مجرم کو نافرمان کو دے دے، کوئی روک نہیں سکتا. رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، نہ دینا چاہے اپنے ولی کو نہ دے، اگر دینا چاہے پھر ان کو بادشاہت دے دے، اللہ ہی دینے والا ہے. ذلت بھی خدا دیتے ہیں، عزت بھی خدا دیتے ہیں، بیماری بھی ان کی جانب سے، صحت بھی ان کی جانب سے. اس لیے ہر حال میں مانگے تو کس سے؟ ایک اللہ سے مانگے، بس ایک اللہ سے مانگے. اور عبادت کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. آپ نے رمضان میں روزہ رکھے ہیں، تراوی پڑھی ہے اور اللہ نے توفیق دی، بہت سارے لوگ موتقف بھی ہیں. ہمارے یہاں 10 موتقف ہیں، گاؤں والی مسجد میں دیکھو 18-20 موتقف ہیں، 7 والی چھوٹی مسجد ہیں وہاں بھی موتقف ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تیرا کتنا کرم ہے، دنیا کے کافر دین کو مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمان نے اس طرح دین کو تھاما ہوا ہے. گرمی دیکھو، لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں. یہ صرف اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ ہے. روزہ رکھا، اللہ قبول فرمائے، ہم نے تراویح پڑھی، اللہ قبول فرمائے. اب اللہ سے مانگے اور خصوصیت سے دعا مانگے، جس کے دل میں جو حاجت ہے وہ مانگے، جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے وہ مانگے. چھوٹی چھوٹی پریشانی ہو اللہ سے دور کرائے، بڑی سے بڑی ضرورت ہو اللہ سے دور کرائے. جب دیتا ہی اللہ ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. کبھی اللہ کے دینے میں دیر ہوتی ہے، انسان دل چھوٹا نہ کرے، جتنا بھی وقت گزر جائے بے لاکھ خدا سے مانگے. ہمارے مشائخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بیت اللہ حج کے لیے گئے، اللہ سے مانگا لبئی لبئی اللہم لبئی لا شریک لک لبئی، اللہ سے دعا مانگ، اللہ تیرا غلام حاضر ہے. ادھر سے جواب ملتا، ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا. اگلے سال پھر چلے گئے، پھر دعا ہے لبئی لبئی اللہم لبئی لا شریک لک لبئی، ادھر سے آواز آتی ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا. اگلے سال پھر چلے گئے، پھر لبئی اللہم لبئی لا شریک لک لبئی ان الحمد والنعمت لک، پھر جواب آتا ہے ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا. ان 40 حج کسی طرح گزر گئے، ہر سال حج کیا، پر آگے سے جواب ہم نے تمہارا حج قبول نہیں کیا. ساتھ کے لوگوں نے کہا آپ ہر سال حج کرتے ہیں، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، آپ پھر آ جاتے ہیں. تو فرمانے لگے اگر یہ قبول نہ کریں تو بچاؤ اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، آخر کسی نے قبول کرنا ہے اور تو کوئی در نہیں ہے. اگلے سال پھر گئے، اب یہ 40 حج ہے، وہاں جا کے جب لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے بندے تو نے ہمارا در نہیں چھوڑا، ہم نے تیرے پچھلے بھی 39 حج قبول کر لیے، اور جس بندے نے تیرے ساتھ حج کیے ہم نے سب کے حجوں کو قبول کر لیا. اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں ہے، دینے میں اللہ کی طرف سے کبھی دیر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، جو چیز مانگی ہے اللہ دے دیتے ہیں، اور کبھی جو چیز مانگتا ہے جو بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اللہ نہیں دیتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، اب بتاؤ آپ کا بیٹا ہو، اس کو پھنسی اور پھوڑے نکلے ہوں اور وہ کہ میں نے گلاب جامن کھا رہے ہیں، آپ اس کو دے دو گے؟ کبھی نہیں دو گے. وہ کہتے ہیں میں نے گڑ کھا رہے ہیں، آپ نہیں دو گے. اب بتاؤ گڑ نہ دینا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے آپ اپنے بیٹے سے نفرت کرتے ہیں، پیار ہے اس وجہ سے نہیں دیتے. اگر نفرت ہوتی آپ فوراً گڑ دیتے. اگر آپ کے بیٹے کو پھنسیاں نکلی ہوں، یہ شوگر کا مریض ہو، اس کا خون خراب ہو، اور یہ دکان پر جائے اور کہہ دے ابا نے مجھے نہیں لڈو دیا، آپ دے دو دکاندار، اور لڈو دے آپ اس دکاندار سے لڑیں گے جا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بیٹے کا دشمن ہے، تجھے کیوں لڈو دیا؟ تجھے نہیں پتا تھا شوگر ہے؟ تجھے نہیں پتا اس کا خون ٹھیک نہیں ہے؟ تجھے نہیں پتا پھنسیاں نکلی ہے؟ اب کوئی بندہ نہیں کہتا کہ دکاندار کو زیادہ پیار ہے، تمہیں پیار نہیں ہے. ہر بندہ کہتا ہے باپ کو پیار ہے، تبھی تو نہیں دیتا. آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ نہیں دیتے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو پیار نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں چیز بندے کے مناسب نہیں ہے. بعض لوگ اوقات سے بڑی دعائیں مانگتے ہیں اور تھوڑی سی اوقات بدل دی ہے تو بالکل بدل جاتے ہیں. اللہ پھر اوقات پہ رکھتے ہیں، جو چیز مانگی ہے نہیں دیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، اور کبھی دعا مانگتا ہے اللہ وہ چیز تو نہیں دیتے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر جو کوئی اور مصیبت آنی تھی اللہ اس مصیبت کو ختم فرما دیتے ہیں. بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ ایک مصیبت ٹال لیتے ہیں، اور کبھی اللہ مصیبت بھی نہیں ٹالتے، اس کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، خود آپ قیامت کے دن اس کو جمع کر کے دیں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں کسی کمپنی کے اندر آپ ملازم ہیں اور آپ کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، اس میں 15,000 آپ کی تنخواہ ہے، کمپنی آپ کو 13,000 دیتی ہے اور 2,000 ماہانہ آپ کا جمع کرتی ہے، اور جب 25 سال ملازمت سے فارغ ہوتے ہیں کمپنی اکٹھا دے دیتی ہے. بتاؤ کہ کمپنی ظلم کرتی ہے یا آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے؟ آپ کے لیے 2,000 مہینے سے کیا بننا تھا، اب اکٹھا دیا، چلو کسی کام تو آئیں گے نا. کبھی اللہ اس کی دعائیں جمع کرتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان دعاؤں کا اکٹھا سلا عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بے صبرا ہے جب قیامت کو ساری دعاؤں کو سلا ملے گا پھر کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہی اللہ سارا دے دیتے، آج ہی سارا دیتے. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہمارے رمضان کو بھی قبول فرمائے، اللہ تراوی کو قبول فرمائے، اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے. جن حضرات نے صدقات خیرات دیے ہیں اللہ ان کے بھی قبول فرمائے. جن کے صدقہ الفطر باقی ہیں صبح عید الفطر سے، اگر جب پرسوں یا ترسوں عید ہو، عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ الفطر اپنے ادا کر دو. اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں کہ عید سے پہلے پہلے اپنے صدقہ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے. آپ نے اور دعائیں بھی مانگنی ہے، اور خصوصیت سے دعا مانگو کہ جو ہمارا ادارہ مرکز آل سنت والجماعت زیر تعمیر ہے، اس کے اوپر بہت بڑی رقم ہمیں چاہیے، اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی جتنی ضرورت تھی، لیکن ہم نے اللہ کے نام پہ شروع کر دیا، کچھ بن گیا ہے، کچھ باقی ہے. آپ دعا کریں اللہ اپنے کرم سے اس کو بنا دے. آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا، آپ دعا کریں اللہ اس کو اپنے کرم سے بنا دے. بلکہ میں آپ تمام احباب سے اللہ کو گزارش بھی کروں گا، اس مرکز کی تعمیر میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا چندہ ضرور دیا کریں. دیکھیں ایک آدمی کا 100 روپیہ ہے، 4 کروڑ کے منصوبے سے 100 روپے کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جس نے 100 دیا نا اس کو بہت کچھ مل جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر 4 کروڑ کی تعمیر میں ایک بندہ 100 روپیہ دے دے، اس 100 روپے سے 4 کروڑ میں اضافہ نہیں ہونا، لیکن اس کو بہت کچھ مل جانا ہے. کیوں؟ قیامت تک جتنے طلباء یہاں پڑھتے رہیں گے اور اس کا اجر اس 100 والے کو بھی ملتا رہے گا، 10 والے کو بھی ملتا رہے گا، 20 والے کو ملتا رہے گا. یہ میں ترغیب اس لیے دیتا ہوں، ہم بس اوقات ترغیب نہیں دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو چندے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تو چندے کی ضرورت تو بہت ہے، 1 کروڑ لگا دیا، ٹھیک ہے، جو تو ہم نے لگا دیا، جو تھا اس کو ختم کیا، اب مزید تو پیسے آنے ہیں تو اس تعمیر میں چلنا ہے. پھر طلبا کے لیے ہم نے تقریباً 5,000 روپیہ ماہانہ ہم نے ایک طالب علم کا خرچہ طے کر لیا ہے، 5,000. اس میں بجلی کے بل بھی ہیں، گیس کے بل بھی ہیں، کھانا بھی ہے، اساتذہ کی تنخواہ بھی ہے، تعمیر آدھی رات بھی ہے سارا ملا کے. اگر کوئی چاہے جی ایک طالب علم میرے ذمے لگا دو وہ 5000 روپے اپنے ذمے لے لے, ایک طالب علم اس کا ذمہ ہوگا. اور بہت سارے ساتھی بھی الحمد للہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہیں جن میں آپ سے رابطہ کرتا خود آئی ہے. کبھی ایک ساتھی نے مجھے پیسے دے دے, انہوں نے کہا جی میں نے پورے ساتھ ایک طالب علم کا اکٹھے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں, ایک طالب علم ہمارے کھاتے ہم اس کو اپنے ذمے لیتے ہیں. آپ ذمے نہیں لے سکتے, نیت تو کر سکتے ہیں نا, بتاؤ بھائی نیت تو کر سکتے ہیں نا, ایک طالب علم ذمے لو پھر دیکھو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. دعا کرے اللہ اس مرکز کو بھی آباد اور شاد رکھے, اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن پڑھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. معصوم بچے ہیں, معصوم بچے قرآن پڑھیں اور دل سے دعائیں کریں اللہ کیا عطا فرماتا ہوگا. اور یقین فرمائیں کبھی ہمیں تعجب ہوتا ہے اتنی دور دراز کے لوگ جن نے ہم سے آج تک ملاقات نہیں کی, ہمیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی فکر مند ہوتے ہیں. آج ابھی مجھے عشاء کی نماز سے پہلے ایک آدمی نے فون کیا اور وہ بہت دور ملک سے تھا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ فطرانہ جمع ہے شاید ہم آپ کو نہ بھجوا سکے, یہ پاکستانی 4500 بنتا ہے آپ فطرانہ ادا کر دیں ہم رمضان کے بعد اپنی رقم آپ کو ادا کر دیں گے. میں ناظم صاحب سے کہا بھی اب 4500 فطرانے کی فوراً رقم کی یہ رسید کاٹ دو تاکہ کارڈ کے اندر آ جائے اور مجھ سے آپ تراویح کے بعد 4500 وصول کر لو, وہ جب دیں گے سو دیں گے. جن لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, میں ابھی دبئی میں تھا تو مہاراشٹر کہاں جس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے, اس نے وہاں سے مجھے فون کیا اور کہا جی مجھے پتا چلا کہ آپ دبئی ہیں, تو میں نے کہا چلے ہم آپ سے دعا بھی کرا لیں اور سلام دعا بھی کر لیں, میں یہاں بیٹھ کر آپ کے بیان سنتا ہوں. جو حضرات نرس سے وابستہ ہے انہیں میں کہوں گا ahnaatmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے, آپ اس کا وزٹ کریں ahnaatmedia.com آپ اس کا وزٹ کریں. اور جو فیس بک کو استعمال کرتے ہیں آناب میڈیا سروسز, یہ فیس بک پہ آپ ہماری آئی ڈی آپ اس کو دیکھیں, انشاءاللہ محسوس فرمائیں گے کتنا بڑا کام ہے. ایک چھوٹے سے دیہات کے اللہ کتنا کام دے رہے ہیں پوری دنیا میں, یقین فرمائیں کہ جس قدر سوشل میڈیا کے حوالے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک مزید اس پہ برکت عطا فرمائے, اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو میری آپ سے گزارش ہے اپنے بادات چکی ہیں تھوڑا سا ذکر کر لیں. کل ہمارا ماہانہ اجتماع ہے وہ نہیں ہوگا, اور انگریزی باقی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر عشاء تک ماہانہ میں سے ذکر بھی چلتی ہے. اس دفعہ ہم نے طے کیا تھا کہ کل نہیں ہوگا رمضان کی وجہ سے, اس کو آپ آج ہی ماہانہ اس کو میل سے ذکر سمجھیں, درود پاک پڑھ لیں اور تھوڑا سا ذکر کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد سارے حضرات جو ہلکی پھل گئی مٹھائی کا انتظام ہے اس کو بھی کریں. ہمارا جو کہ پیسہ جمع نہیں ہوتا, ہمارے ایک عالم شیر ہے بھائی یوسف ہے, میں نے ان دو سے کہا بھی اس میں جو ہمارا مجمع اس کے ہم تین میزبان ہیں اپنا اپنا حصہ ڈالو, ان نے ڈالا اللہ کو خوشی عطا فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں ہم بتاتے ہیں یہ میزبان ہے یہ میزبان ہے, اب دیکھو 24 گھنٹے بجلی چلتی ہے, بجلی جائے جنریٹر بالکل آنا ہے. ہمارے یہاں جنریٹر بنانے والے بڑے اچھے ساتھی ہیں بھائی منور ببلی ادھر آئے ہیں, میں نے ان کو دعوت دی تھی, میں نے کہا خود آؤ اگر اپنی جو آپ نے کام کیا اس پر آپ ثواب کماؤ. یہ نہیں ہے اگر جنریٹر 3.5 لاکھ کا ہے ہمیں 3.25 کا دیں گے, اگر 2.5 کا ہے ہمیں 2.25 کا دیں گے. میں ان کے ساتھ تھا لاہور ایک فیکٹری کا مالک تھا, اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب جنریٹر چاہیے ہمارے ساتھ آپ جائیں. مجھے کتنی خوشی ہوئی میری ان سے پہلی ملاقات تھی, انہوں نے کہا جی 2.5 لاکھ کا جنریٹر ہے, اس فیکٹری والے سے کہا ہم 1 روپیہ بھی کم نہیں کریں گے, آپ بنانا چاہے بنائیں نہ بنانا چاہے بنائیں. میں نے کہا بھی ہمارا مدرسے کا ہے, اس نے کہا آپ جتنے چاہیں دے دیں, ان کو 1 روپیہ کم نہیں کریں گے, آپ جتنے چاہیں دے دیں, اور ایک جتنے چاہیں دے دیں, اور دوسرا جب تک اب آپ کا جنریٹر ہے کبھی بھی خراب ہو ہم بغیر پیسہ لیے آپ کا جنریٹر ٹھیک کریں گے, پرزہ ڈلے گا تو وہ بھی ہم دلوائیں گے, یہ سروس بھی ہمارے ذمہ. یہاں پر وہ بھی آج اسپیشل میں نے بلایا تھا, میں نے کہا سرگودا سے آؤ میں سے ذکر میں شرکت کرو, جو آپ نے نیک کام کیا اس کو دیکھو اللہ نے کتنا آپ کو عطا فرمایا. تو جو چھوٹا چھوٹا تعاون بھی کرتے ہیں نا آپ اندازہ نہیں فرما سکتے اس میں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. تو آپ حضرات تھوڑی دیر ذکر فرما لیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى
چہرے پہ سر پہ ٹوپی ہو, چہرے پہ داڑھی ہو, اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں, نماز کی پابندی کریں, مزہ آتا ہے نا. ایسے لوگ اسمبلی میں جانے چاہیے. تو آپ لوگ ایسی دیکھو گے نا, پھر کسی کہنا مولوی صاحب اپنے یہاں سے رستہ مال کر دیں, میری والی پھر مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے صفائی دینی پڑتی ہے. ہم نے سیاست کے عمل کا کوئی پروگرام نہیں بنایا, ہماری پوری خواہش ہے اللہ ہم سے دین اور مذہب کا کام دیتے رہے. جب تک یہ چلتے رہیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور جب ایم ایل اے ضرورت سے زیادہ بگاڑ پیدا کریں گے تو ہم آ جائیں گے. اپنے آدمی کو حق تو لینا چاہیے کہ نہیں؟ آپ حضرات بتاؤ کہ ٹھیک ہے تو غلط کیا تو. ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے, اسمبلی کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کھل کر دین کی بات کریں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پرسوں ہمارا سرگود جان تھا, وہاں بھی تشریف لائے تھے, میں نے دعوت دی تو مجھے انہوں نے کہا میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا تراویح آپ کے ساتھ پڑھوں, لیکن کسی کام کر سے اگر مجھے دیر ہوگی تو میں بیان میں ضرور آؤں گا. ہم ان بیانوں پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے چھوٹا سا کام مدرسے کے ان کے ذمے لگایا ہے, ان نے اپنے ذمے لیا کہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. ان نے کہا میں آپ کے حلقے کا ایم ایل اے نہیں ہوں, لیکن آپ کے حلقے اگر کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے بتائیں, میں سادت سمجھ کر کروں گا. میں نے کہا کہ ہمارے بچے اور عورتوں کی تراسک کا مسئلہ ہے تو ہماری خواہش ہے کہ اوپر قرب بنا دیں دیہات کا, تاکہ ادھر سے ادھر آنے میں یہ بات ٹھیک ہے غلط بن جاؤ. دیکھیے ہمارے ماشاء اللہ دیکھیں درود پاک پڑھیں, مسجد میں شور نہ کریں, دیکھیں مسجد میں حضور پاک نہ کریں, درود پاک پڑھیں, درود شریف پڑھیں, اس کے بعد دعا شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استاد کیا کیا ہے استاد کی شکر اگیا آجو آجو استاد نے اپنی چیز آؤ صاحب نے چاہیے
بھی دے سکتے
ہیں, فطرانہ دے سکتا ہے لیکن فطرانہ بتائیں گے یہ فطرانہ ہے کیونکہ اس کی خرچ کرنے کی جگہ اور ہوتی ہے. لو لو شاپ جلدی اور پھر دعا شروع کرو. سب حضرات درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے, اے اللہ تراویح کو قبول فرما لے, اے میرے مولا کریم تراویح کو قبول فرما لے, قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا قبول فرما لے. اے اللہ جتنے ہم مسلمان آئے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہ چھوٹے بڑے معاف فرما دے. اللہ ظاہر اور باطنی معاف فرما دے. اے اللہ جان بوجھ کر کیے بھول کر کیے سارے معاف فرما دے. اے اللہ تو سارے گناہ معاف فرما دے. اے میرے مولا کریم کو سارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے کوئی دنیا میں معاف کرنے والا نہیں. اللہ تو مدد نہ کرے کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ تو مشکلات دور نہ کرے کوئی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں. اے میرے مولا کریم اپنے کرم سے ساری مشکلات ختم فرما دے. اللہ جائے راجات کو پورا فرما دے. اے اللہ تو دین سے محبت عطا فرما دے. اے اللہ پاکستان کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا دے. اللہ جو دین اور ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ تم کو چن چن کے ختم فرما. اے اللہ تم کو چن چن کے ختم فرما. اے اللہ تم کو چن چن کے ختم فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کے میزبان ہیں یاد ہیں بھائی اشرف ان کی اہلیہ بیمار ہے. اللہ اس کو تو صحت عطا فرما دے. اللہ اور جن کے یہاں بیماریاں ہیں ان کو دور فرما دے. اے اللہ بیماریاں دور فرما دے. مقروضوں کے قرض عطا فرما دے. اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. جن کو کاروبار نہیں عطا فرما دے. اللہ جن کے کاروبار ہے ان میں برکتیں عطا فرما. اللہ جن کے جوڑ کے رشتے چاہیے عطا فرما دے. اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جتنے حضرات آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما دے. اللہ اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کا مرکز بنا دے. اے اللہ دنیا بھر میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. اہل سنت و جماعت کے نظریات کے تحفظ کا ذریعہ بنا دے. اللہ جو ضرورتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے. اللہ اپنے کرم سے پوری فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے پوری فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں جس کے دل میں جو جائز خواہش ہو اللہ تو بن مانگی عطا فرما دے. اللہ تو بن مانگی عطا فرما دے. اللہ تو بغیر حکم کے لائے اس کو عطا فرما دے. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تم کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تم کو معاف فرما دے. اے اللہ ان کی جنت میں جگہ بنا دے. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما. اللہ والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما. اللہ بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے. چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے. علماء کے احترام کی توفیق دے. اللہ دینی مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مساجد کو محفوظ فرما. علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما. اللہ تو خاص رحمت نازل فرما. اللہ تو خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ تو خاص رحمت نازل فرما. دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان اللہ تیرے دین کی عزت اور عظمت کے لیے میدان میں برسر پیکار ہے اللہ کی مدد فرما. اللہ کو غالب فرما. دین دشمن کو مغلوب فرما, آسمان سے مدد کے لیے فرشتے نازل فرما. اے اللہ, کی دنیا بھر کی جیلوں میں قید ہیں, اے اللہ اور بے گناہ ہے, ان کو رہائی عطا فرما. اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما, اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ, جن جن نے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما دے. اللہ اپنے ایمان دیا ہے, اللہ کفر سے بچا لے. اللہ سنت کی دعوت دی ہے, اللہ بدعات سے بچا لے. اللہ عزت دی ہے, اللہ ذلت سے بچا لے. اللہ دولت دی ہے, غربت سے بچا لے. میرے مولا اہل حق سے جوڑا ہے, اہل باطل سے بچا لے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, نہ مانگنے کی رحمت سے بچا لے. اللہ تو نے رحمتیں دی ہیں, لانتوں سے بچا لے. ہمارے گھروں کو آباد فرما, گھروں کو شاد فرما. اللہ جو گھر میں خواتین بیٹھی ہیں, اے اللہ ہمارے بیان کو سنتی ہیں, اے اللہ تو ان کی دعائیں بھی قبول فرما, اللہ تو ان کی مدد بھی فرما. اے اللہ, بچیوں کے مدرسے میں بچیوں کو, بچوں کے مدرسے میں بچوں کو آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ, دنیا میں وسعت عطا فرما دے, عزت عطا فرما دے, برکت عطا فرما دے. اے اللہ, رحمت عطا فرما دے. اے میرے مولا, خاتمہ ایمان پر فرما دے. اللہ تو قبر کو کھول دے, قبر کی تنگیوں سے بچا لینا, قبر کے عذاب سے بچا لینا. اللہ تو قبر کے عذاب سے بچا لینا. اے اللہ, قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اللہ حوض کوثر سے اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے جام عطا فرما. اے اللہ, پر صراط کے بجلی کی طرح گزار دینا. اے اللہ, بغیر حساب کے جنت میں جگہ دے دینا. اے اللہ, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دینا. اے اللہ, دل کی تنگی کو ختم فرما دے. اللہ, ہم میں محبت عطا فرما, رحمت عطا فرما. بغض اور کینے ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ, بغض اور کینے دلوں سے نکال دے. اے اللہ, مسلمان مسلمان کے گلے کاٹتا ہے, اے اللہ تو بچا لے. مسلمان مسلمان کا دشمن ہے, اللہ تو محبت میں دشمنیاں بدل دے. اے اللہ, پوری انسانیت کے ہاتھ تیری بدمنیوں کے درمیان ہے, آپ جدھر چاہیں پلٹ دیتے ہیں. ہمارے دل کو دین کو ثابت قدم فرما دے. یا مقلب القلوب, سب قلوبنا علی دینک, سب قلوبنا علی دینک, سب قلوبنا علی دینک. اے اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے دل مانگے عطا فرما. اے اللہ, ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا. اللہ, اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ, ہمیں محروم نہ فرما. رمضان کا مہینہ ہے, کہ اللہ شاید رمضان کی آخری رات ہو. اللہ تو ہمیں نواز دے. یا اللہ, تو ہمیں نواز دے. رمضان میں اللہ کتنے گناہ کیے, اللہ تو معاف فرما دے. اللہ, تو گنگاز کیا, اللہ تو معاف فرما دے. اللہ, ہمارے گناہ اتنے ہیں, زمین پھٹ جاتی, اللہ ہم زمین میں پھنسا دیے جاتے. ہمارے اتنے گناہ میں جرائم ہیں, آسمان سے پتھر برستے. اللہ, تو نے کرم کیا ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ, ہمارے گناہوں پہ اپنی ستارے کی چادر ڈال دے. اللہ, ستارے کی چادر ڈال دے. اللہ, تو نے دنیا میں پردہ ڈالا ہے, یا اللہ قیامت کو بھی پردے ڈال دے. اللہ, تو قیامت کو بھی پردے ڈال دے. اللہ, تو قیامت کو بھی پردے ڈال دے. اللہ, تو نے رسوا کیا, کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ, تو نے ذلیل کیا, کوئی غالب نہیں کر سکتا. اللہ, تو نے فخر دیا, کوئی دولت نہیں دے سکتا. اللہ, کو سب عطا فرما دے. اللہ, ساری نعمتیں عطا فرما دے. اللہ, تیرے نالائق بندے ہیں, تیرے در کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. اللہ, تیرے در کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. اللہ, اپنے در کا بیکاری بنا دے. اللہ, اپنے در کا بیکاری بنا دے. مسجدوں سے تعلق عطا فرما دے. علماء سے محبت عطا فرما دے. قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ, یا اللہ, ہم تجھ سے مانگتے ہیں, کوئی تیرے علاوہ ہمیں عطا کرنے والا نہیں ہے. اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہماری عورتوں اور بچیوں کے آنکھوں میں اللہ کو حیا عطا فرما دے. اللہ, ہمارے مردوں کی آنکھوں کی حیا عطا فرما دے. اے اللہ, جو خیر تیرے نبی نے مانگی ہے ہمیں عطا فرما دے. اللہ, جن شرور سے تیرے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہمیں محفوظ فرما لے. اے اللہ, ہمارے اس گاؤں میں ہماری مسجد کے امام حافظ سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے طویل کام کیا ہے. اللہ, ان کی ساری نیت کو قبول فرما لے. اے اللہ, ہمارے والد صاحب نے جو محنت فرمائی کو قبول فرما لے. اللہ, ہمارے اتنے بزرگ تھے جن نے یہاں دین کی بنیادیں رکھی ہیں. اللہ, تو سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.